صل على رسول الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. گزشتہ نشست میں ہم حروف مقطعات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء حسنہ کے بارے میں ذکر کر رہے تھے. حروف مقطعات پر تو غالباً ہماری گفتگو مکمل ہو گئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء حسنہ کے بارے میں ایک سوال یہاں کسی نے کیا تھا. شب معراج میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی 29 چیزیں عطا ہوئیں جو پہلے کسی پیغمبر کو عطا نہیں کی گئی تھیں. یہ وہ 29 چیزیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء حسنہ کا حصہ بنی. وہ 29 چیزیں کیا ہیں؟ اس ضمن میں یہ گزارش ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 99 نام ہیں اس میں وہ 29 چیزیں اس کا حصہ ہے، اگرچہ وہ ایک ایک لفظ کی صورت میں ہیں، اور باقی 70 وہ القابات ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج پہ جو مقامات کی زیارت کرائی گئی، ہر مقام پر رب تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نئے لقب سے مخاطب کیا. وہ القابات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کا حصہ بنے، تو یوں یہ تعداد 99 ہو جاتی ہے. وہ 29 چیزیں جو شب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئیں، وہ اسی لیے عطا کر دی گئی تھی جیسے حروف مقطعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیے گئے اور وہ قرآن پاک کا حصہ بن گئے، اور اس سے آگے آیات 29 صورتیں ان حروف مقطعات سے شروع ہوئیں. جیسے میں نے گزشتہ نشست میں عرض کیا تھا کہ چونکہ اللہ کے پیغام کو، اس دین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کر دیا گیا تھا، اس لیے وہ تمام چیزیں جو اس وقت تک دوسرے پیغمبروں پر نازل نہیں ہوئی تھیں یا ان کے ذریعے سے انسانوں تک پہنچائی نہیں گئی تھیں، وہ تمام چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانوں تک پہنچا دی گئیں. یوں یہ تمام چیزیں جو دوسرے پیغمبروں کو عطا نہیں ہوئی تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دی گئیں. یہ 29 چیزیں وہ ہیں جن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبلغ بنے، آپ نے ان کا پرچار کیا اپنی امت تک، وہ 29 چیزیں پہنچائیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس پر عمل کر لے. ایسی چیز جس کی جستجو سبھی لوگوں کو ہے، گرچہ نیت اس میں یہ نہیں کہ ایک اچھی چیز کا ہمیں پتہ چل جائے، نیت یہ ہے کہ اگر وہ ہمارے ہاتھ لگ جائے تو ہم اس سے اپنی دنیاوی اغراض کو پورا کر لیں، اور وہ ہے اسم اعظم. جس طرح میں بار بار عرض کرتا رہتا ہوں کہ اسم اعظم کے اظہار کی اجازت نہیں ہے، تو اشارتاً میں یہ عرض کر سکتا ہوں کہ وہ اسم اعظم انہی 29 ناموں میں سے ایک ہے جو ان چیزوں کو ایک نام میں واضح کرتی ہیں. یہ 29 چیزیں اپنے اندر ایک ترتیب رکھتی ہیں، اور اسی ترتیب سے ان کو جانا جانا چاہیے، اور اسی ترتیب سے انہیں انالائز کیا جائے، اسی ترتیب سے ان پہ تحقیق کی جائے، کیونکہ ان کا آپس میں گہرا ربط ہے. ان 29 چیزوں میں سب سے پہلی چیز توحید ہے. ہر مسلمان پر، بلکہ یوں کہیے کہ ہر زی روح پر یہ لازم ہے کہ وہ رب کو وعدہ لا شریک جانے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، نہ صرف ڈائریکٹلی بلکہ انڈائریکٹلی بھی. ڈائریکٹلی تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ بھی کسی کو معاذ اللہ رب جاننے لگیں، اور انڈائریکٹلی یوں ہے کہ ہم کسی غیر اللہ سے توقعات وابستہ کر لیں کہ کوئی غیر اللہ ہماری ضروریات پوری کرنے پر قادر ہے، ہمیں کسی مصیبت سے چھٹکارا دلوا سکتا ہے یا ہماری حاجت روائی کر سکتا ہے. وہ انڈائریکٹ میتھڈ ہے. شرک خواہ کسی فارم میں ہو، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، وہ نہیں کیا جانا چاہیے کسی قیمت پر بھی. توحید پر قائم رہنا ان 29 چیزوں میں سے پہلی چیز ہے. اور دوسری چیز ایسی ہے جو ہم اپنی یہاں شروع کی نشستوں میں اس پر زور دیتے رہے ہیں، اگرچہ الفاظ مختلف تھے لیکن مقصد اس سے یہی تھا. دوسری چیز یہ ہے کہ اپنی نیت کو درست رکھا جائے، اور نیت کو جو درست رکھتے ہیں اس کو مختصر الفاظ میں ہم یوں کہہ پائیں گے کہ ہم حق کو حق جانیں اور غیر حق کو غیر حق جانیں، تو یہ نیت ہماری درست ہو جائے گی. تیسرا پہلو اور تیسری بات اس میں یہ ہے کہ ہم ایمان پر قائم رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایثار پر بھی قائم رہیں. یہ جو ہم اپنی گزشتہ نشستوں میں ذکر کرتے رہے کہ اسلام کی اساس ایثار اور قربانی پر ہے، وہ یہ بات تھی. الفاظ آسان تھے، عام فہم تھے، بغیر کسی حوالے کے اس کو ہم بیان کرتے رہے کہ فقیر ایثار اور قربانی میں یقین رکھتا ہے، ولایت اس کو حاصل ہوتی ہے جو ایثار اور قربانی کا حق ادا کر دیتا ہے، اپنے دشمنوں کے لیے بھی وہ ایثار کرتا ہے، ان کے لیے اپنی قربانی کر دیتا ہے. تو جب تصوف کا یہاں ذکر ہو رہا تھا تو تصوف میں ایک بات پر زور دیا تھا کہ لوگوں کے لیے ہم اپنے خواہشات، اپنے آرام، اپنی آرزوئیں، اپنی ضروریات، اپنے حقوق، ان سب کو پس پشت ڈال دیں، اور دوسروں کے حقوق، ان کی ضروریات، ان کے خواہشات، ان کی تمناؤں کو، ان کی آرزوؤں کو ترجیح دیں، یہ فقیر پر لازم ہے. یہ وہی بات ہے اصل میں جو ان 29 چیزوں میں تیسرے نمبر پر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج عطا کی گئی تھی. پانچواں نمبر اس میں حقوق کا ادا کرنا ہے. اور مختصراً اس کو یوں کہا جا سکے گا کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں بڑا ریلیجیسلی ڈسچارج کیے جانے چاہیے. ایسا نہیں کہ ہم حقوق اللہ تو ادا کرتے جائیں لیکن حقوق العباد میں جا کے ڈنڈی مارتے ہیں. یہ دونوں بالکل اسی طرح ادا کیے جانے چاہیے جیسے رب تعالیٰ نے حکم دیا ہے. چھٹا نقطہ اس کے اندر یہ ہے کہ ہم کتاب کو تھامے رکھیں. تھامے رکھنے سے مراد یہ ہرگز نہیں کہ ہم اسے ہاتھ میں پکڑے رکھیں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ اس کتاب میں لکھا ہے اس پر کلہم عمل کیا جائے، اس کے اندر درج احکامات کی پیروی کی جائے. ساتویں نمبر پر اللہ کے ذکر سے ہم غافل نہ ہوں بلکہ ہر دم اللہ کا ذکر جاری رہنا چاہیے. اب ذکر سے ہم اکثر و بیشتر یہ مراد لے لیتے ہیں کہ زبان سے اللہ کا نام لیا جائے, چاہے وہ اس کے اسماء الحسنی کی صورت میں ہو یا کسی آیت کا ورد کیا جا رہا ہو. رب کا ذکر یہ زیادہ بہتر طریقے پر ہوگا, اس کا فائدہ زیادہ ملے گا کہ ہم ہر لمحے جو بات زبان سے نکال رہے ہیں, جو عمل کر رہے ہیں, جو قدم اٹھا رہے ہیں, اس میں اللہ کے احکامات کو نہ صرف یہ کہ یاد رکھیں بلکہ ہماری زبان سے نکلنے والے الفاظ, ہم سے سرزد ہونے والا ہر عمل, ہمارا اٹھتا ہوا ہر قدم اللہ کے احکامات کے تابع ہو. تو یہ بذات خود ایک عبادت ہے. تو زبان سے اور عمل سے, دونوں سے اللہ کا ذکر جاری رہنا چاہیے. تو ذکر الہی سے غافل نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ زبان اور عمل دونوں سے وہ ذکر جاری رہے کہ اس کے احکامات کے تحت. ایسا نہیں ہے کہ میں مالک تو رب کو جانوں, رب کو جانوں, حاجت روا رب کو جانوں, دینے والا رب کو جانوں, لیکن دعا کرانے میں کسی پیر صاحب کے پاس چلا جاؤں اور پیر صاحب کے جا کے پاؤں میں بیٹھوں کہ میرے یہ مشکل آسان کر دیجئے. یہ نہ صرف یہ کہ ذکر سے غفلت ہے بلکہ یہ شرک ہو جائے گا. یہ جو ہم پیروں اور فقیروں کے پاس جا کے ان سے دعائیں کراتی ہیں, انہیں دعا کی مشین سمجھتے ہیں, یہ ذکر سے غفلت ہے, اللہ کے احکامات سے روگردانی ہے. اللہ تو سب کی سنتا ہے, ان کی بھی سنتا ہے جو اسے مانتے ہی نہیں, ان کی بھی سنتا ہے جو اس سے شرک کرتے ہیں. اللہ تو مجھ جیسے گناہگاروں کی بھی سنتا ہے اور وہ سب کی دعائیں قبول کرتا ہے. تو پھر یہ پیر اور فقیر کا کیا قصہ؟ ہم اپنے رب کو خود کیوں نہ پکاریں, اس کے حضور خود کیوں نہ گڑگڑائیں؟ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جب مجھے اپنے رب پر نہ صرف یقین ہے بلکہ اس پہ میں پورا بھروسہ کرتا ہوں کہ جو اس نے وعدہ کیا, جو اس نے فرمایا, وہ اسے سچ کر دکھاتا ہے. اس سے بہتر اپنا وعدہ پورا کرنے والا کوئی نہیں, اس سے زیادہ اپنے قول کا سچا کوئی نہیں. تو پھر یہ میں کیا کر رہا ہوں کہ میں غیر اللہ کے پاس جا کے اپنی حاجتیں اور اپنی ضرورتیں بیان کرتا ہوں؟ کیا مجھے یہ یقین نہیں کہ میرے رب میرا پالنے والا ہے, وہ مجھے کسی مصیبت میں تنہا نہیں چھوڑے گا, وہ میری آواز کو سنتا ہے, میری پکار کو سنتا ہے, اس کا جواب دیتا ہے؟ کیا یہ یقین نہیں مجھے؟ اگر میں کسی پیر صاحب اور فقیر کے پاس دعا کرانے جاؤں گا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اپنے رب پر بھروسہ نہیں رہا. فقیر کے پاس ضرور جائیے لیکن دعا کرانے نہیں, اس سے وہ کچھ لینے جائیے جس نے اسے اس مقام پر پہنچایا کہ وہ مستجاب الدعوات ہو گیا, وہ چیز لینے جائیے جس نے اسے صاحب امر بنایا ہے, اس سے وہ چیز لے آئیے جس نے اسے صاحب کرامت بنایا ہے, وہ لینے جائیے اسے. تو یوں رب کے قریب ہو جائیں گے ہم بجائے رب سے دور جانے کے. تو وہ رب سے غافل ہے انسان جب اس نے اپنے ہی جیسے کسی انسان کو پکڑ لیا کہ میں اس سے دعائیں کراتا ہوں. اس میں نمبر 8 پوائنٹ یہ ہے کہ کفر اور شرک کو ہم مدغم نہ کریں, اس کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا نہ دیں. شرک کو شرک جانیں, اس کو پہچانیں, اور کفر کو کفر جان کر اس کو پہچانیں, اور ان سے اجتناب کریں, ان سے دور رہیں. جب ہم ان کے بارے میں ان دونوں کو آپس میں کنفیوز کر جائیں گے ذہن میں, تو ان سے دور رہنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا کہ پہچان ہم کھو دیں گے ان کی. تو شرک کو شرک جانا جانا چاہیے اور کفر کو کفر, یہ ان میں دونوں میں تمیز رہنی چاہیے. دسواں نقطہ ان 29 میں سے یہ ہے کہ ہم عدل پر قائم رہیں, عدل کریں اور اس پر قائم رہیں. اب یہ عدل جو ہے یہ صرف اسی معنی میں نہیں ہے کہ کوئی شخص ہمارے پاس مقدمہ لے کے آیا تو ہم نے فیصلہ اس کا مبنی پر انصاف کر دیا, بلکہ عدل تو ہماری زندگی میں قدم قدم پر ہونا چاہیے. حتیٰ کہ جب ہم اپنے دشمن کے بارے میں رائے کا اظہار کر رہے ہیں تو وہ رائے بھی ایک عدل پر قائم ہونی چاہیے کہ ہم اس کے اندر افراط و تفریط کا شکار نہ ہو جائیں, اس میں انصاف کا پہلو نہ چھوڑ جائیں. ہم دشمنی میں بھی انصاف پر قائم رہنا چاہیے کہ ہم اس دشمنی میں حد سے تجاوز نہ کریں, ایک حد کے اندر رہیں. یہ عدل تو ہر ہر جگہ ہمیں کرنا ہوگا. ان 29 نقطوں میں سے 11 نقطہ حلال کو حلال جاننا اور حرام کو حرام جاننا ہے. یہ نہیں کہ ہم اپنی کسی ضرورت کے تحت اس چیز کو جس کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے ہم اسے حرام سمجھنے لگیں, وائس ورسا حرام کو حلال جاننے لگیں. ہمیں حلال اور حرام میں تمیز رکھنا ہوگی, اور وہ حدود جو اللہ نے مقرر کی ہیں حلال اور حرام میں ان پہ سختی سے عمل کرنا ہے. یہ اس میں اگلا نقطہ وہ ہے جو جس پر بہت زور ہم دیتے رہے ہیں گزشتہ نشستوں میں, وہ یہ ہے کہ آپ اپنے دل کو آئینے کی طرح صاف رکھیے اور اس میں حسد, کینہ اور بغض کا گزر تک نہ ہو. تو حسد, کینہ اور بغض سے دور رہنا اس کا 11 نقطہ ہے ان 29 میں سے. یہ جو ایک زمانے میں میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ جس دل میں کینہ باقی رہ جائے اس دل پر علم نہیں اترتا, وہ یہی چیز تھی. بغض, حسد اور کینہ سے دور رہیے. بالکل اسی طرح جیسے اگر گلاس میں آپ نے کوئی چیز بھر رکھی ہے, دودھ سے گلاس بھرا ہے آپ نے, تو کناروں تک بھرا ہوا ہے, اس میں کسی اور چیز کی پھر گنجائش نہیں رہتی, اس میں اور کوئی چیز آ نہیں سکتی. تو اپنے دل کو خلق خدا کی محبت سے بھر رکھیے تاکہ اس میں کہیں کینہ, بغض اور حسد جیسی مہلک چیز داخل نہ ہو سکے. اس میں 12 چیز بڑی عجیب و غریب ہے, وہ یہ ہے کہ زمین پر آپ سیدھے چلیے, لچک کر اور مٹک کے مت چلیے, ناز و انداز سے مت چلیے. ایک بڑی حیران کن چیز ہے کہ 29 چیزوں میں یہ چیز شامل ہے, اس لیے کہ اس سے تکبر پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر. ایک کم از کم مجھے اپنے طور پر یہ عجیب سی چیز نظر آئی تھی کہ کہاں پر کس چیز کا क्या असर आता है इंसान पर और किस तरह से वो उस पर अमल न करके रब से दूर हो जाता है, इससे तकबुर आता है। इसमें 13वां नुक्ता फिर वही है जिस पर हम पिछले दिनों बहुत जोर देते रहे कि हमारे जिम्मे जो हकूक अल्लाह ने वाजिब किए हैं, फर्ज किए हैं दूसरों के, हम उन हकूक को अदा करते रहें बगैर ये सोचे कि जो हकूक हमारे लोगों के जिम्मे हैं वो अदा हो रहे हैं या नहीं हो रहे। हम अपने जिम्मे जितने भी हकूक हैं उनको टू द लेटर एंड स्पिरिट अदा कर दें और वो हकूक बड़े वसी हैं, हत्ता के जमीन का हक भी हमें अदा करना है। और इसमें 14वां नुक्ता यह है कि अपनी और दूसरों की आबरू की हिफाजत कीजिए। और अभी इसकी तफसील शायद मैं जानना चाहूं, लेकिन आबरू इसी लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया कि वाजे हो जाए कि किधर इशारा है बात में। और 15वां नुक्ता इसमें मां बाप से मुताल्लिक है कि मां बाप की फरमाबरदारी और इताअत की जाए, उनकी इज्जत की जाए, उनके सामने उफ तक न किया जाए और उनसे ऊंची आवाज में बोला न जाए कि इससे उनकी दिल आजारी होगी कि हम उम्र के इस हिस्से में आ गए हैं जहां हमें औलाद की जरूरत है और शायद औलाद हमें बोझ समझने लगी है जो ऊंची आवाज में हमसे गुफ्तगू औलाद ने करना शुरू कर दी, तो ये उनकी दिल आजारी का बायस हो जाएगी बात। तो माँ बाप से बहुत धीमी और आजिजाना आवाज में गुफ्तगू की जाए उनसे, ये उनका हक है हम पर जो हमें अदा करना है। इसी तरह ऊंची आवाज में गुफ्तगू करना, ऊंची आवाज में बोलना, इससे दूर रहा जाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंची आवाज को गधे की आवाज से मुशाबत दी है। ऐसी आवाज में गुफ्तगू की जाए जो ना तो इतनी धीमी हो कि आपके मखातिब को बात के समझ में आने से दिक्कत हो रही हो और ना इतनी ऊंची हो कि उसके कानों को नागवार गुजरे कि वो गधे की ढींचू ढींचू की तरह है। तो आवाज को ऐसी पिच पर रखिए जो सुनने वाले के लिए बायस राहत हो। 17वां नुक्ता इसमें यह है कि हम अपने होश और हवास को दुरुस्त रखें। होश और हवास से यहां मुराद है अपनी सोच, कि सोच को हम पाकीजा रखें और इसी तरह अपने राह को, अपने चलन को दुरुस्त रखें। इस ज़िम्न में एक नुक्ता मैं अर्ज करता चलूं कि ये जो अल्लाह ने सोच को दुरुस्त रखने के लिए, खुश आवाज को दुरुस्त रखने के लिए जोर दिया, दरअसल हर चीज की इब्तदा सोच है या ख्याल है। हम एक चीज को सोचते हैं अच्छा या बुरा, या हमारे दिल में एक ख्याल आता है अच्छा या बुरा, तो उससे अगला कदम ये होता है कि हम इरादा बांधते हैं और इरादे से अगला कदम अमल का होता है जब हम कर गुजरते हैं। फिर उस अमल के नतीजे में जैसा वो अमल है वैसा उसका अजर हो जाता है अच्छा या बुरा। तो अगर सोच हमारी दुरुस्त है तो फिर हमारे इरादे और हमारा अमल नेक रहेगा। तो यूं रब ने सोच पर जोर दिया कि सोच हमारी दुरुस्त रहे और राह हमारी, हमारा अमल दुरुस्त रहेगा। 18वां नुक्ता इसमें इत्तफाक का है कि हमारे दरमियान इत्तफाक कायम रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ मोहब्बत और भाईचारे से रहा जाए, दूसरे की कोताहियों को नजरअंदाज कर दिया जाए, उसकी गलतियों से सरफे नजर कर ली जाए, दूसरे शख्स को भी इंसान समझ के ये भी इंसान है, ये भी खता का पुतला है, इसके अंदर भी शॉर्टकमिंग्स हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे मैं इंसान हूं और मेरे अंदर खामियां हैं और मैं दूसरों से ये तवक्को रखता हूं कि दूसरे तमाम लोग मेरी उन खामियों को इंसान जान के कबूल कर लेंगे, तो मैंने ही मुझे दूसरे लोगों को कबूल कर लेना चाहिए उनकी तमाम खामियों और खूबियों समेत। तो जो दूसरों में खामियां हैं उनको जब मैं कबूल कर लूंगा ये समझ के कि वो भी मेरी तरह का इंसान है, तो फिर उन खामियों की वजह से मुझे उस इंसान से कोई शिकवा या शिकायत पैदा नहीं होगा, और जब शिकवा और शिकायत पैदा नहीं होता तो इख्तलाफात पैदा नहीं होते, और जब इख्तलाफात पैदा नहीं होते तो इंसान बाहम इत्तफाक से रहता है, और जब इत्तफाक से रहते हैं तो फिर फसाद नहीं होते। इसके बाद तलकीन है इस बात की कि खराफात से दूर रहा जाए, ऐसी तमाम चीजें जो अल्लाह को पसंद नहीं है और ऐसी तमाम चीजें जो इंसान को बुराई की राह पे लगा सकती हैं उनसे दूर रहा जाए। और इसमें इससे अगला नुक्ता इल्म से मुताल्लिक है कि इल्म हासिल किया जाए हर कीमत पर, वह हदीस भी है। जैसे मैंने अर्ज किया कि ये वो 29 नुक्ते हैं जिनके मुबल्लिग हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो तलकीन फरमाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि हर मुसलमान मर्द और औरत पर इल्म का हासिल करना फर्ज है, यही 29 नुक्तों में से एक नुक्ता है ये कि इल्म हासिल किया जाए। 21वां नुक्ता इसमें अमानतदारी का है कि अमानत में खयानत न की जाए। हम लोग बहुत सी चीजों को ये समझते हैं कि सिर्फ मादी लिहाज से उनको हम गिन लेते हैं, लेकिन ये अमानत अमानतदारी बहुत वसी मायनों में आती है। मादी लिहाज से तो है ही कि अगर किसी शख्स ने कोई चीज मेरे पास बाहिफाजत रखवा दी है तो मैं उसके अंदर खयानत न करूं, वो जब भी मुझसे मांगे मैं उसकी अमानत से उसी तरह एज इट इज लौटा दूं, एक तो वो मायने है। लेकिन अमानतदारी इससे कहीं वसी मानों में इस्तेमाल होती है। कोई शख्स मेरे पास आया और आके कोई बात अपनी कर गया, वो भी मेरे पास उसकी बात अमानत है, और बगैर उसकी इजाजत के अगर मैंने आगे बयान कर दी तो मैंने खयानत कर ली। ये खयानत अक्सर बेशतर हमसे हो जाती है, लेकिन याद रखिए कि जिस तरह से ये 29 नुक्ते मैंने अर्ज किए थे कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शब मेराज की रात अता हुए, अजीब इत्तफाक ये है कि यही वो 29 नुक्ते हैं जो किसी इंसान को वली बना देते हैं। अगर वो इन पर अमल करता है तो वो वली बनता है, और यही वो 29 नुक्ते हैं जो सब फकीरों में आपको मिलेंगे, उनके अगर उठने बैठने को उनके मामूलात को देखेंगे तो उनके मामूलात में आपको अंदाजा होगा कि ये 29 नुक्ते मैंने ही इसी तरह पाए जाते हैं, इन पर बड़ी शिद्दत से अमल करते दिखाई देंगे अगर गहराई से देखेंगे उनको, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को स्टडी करते रहिए खामोशी से और उनके एक एक अमल को देखिए, तो ये 29 नुक्ते वहां आपको दिखाई देंगे कि इन पर बड़ी शिद्दत से अमल किया जा रहा है। اللہ کے قرب کی طرف یہ لے جاتے ہیں 29 نقطے اگر ان پر پوری طرح سے عمل کر لیا جائے. اس میں 22 نقطہ ہے کہ منافقت سے کام نہ لیا جائے. کہیں بھی ہمارے کال و فیل میں, ہمارے ظاہر و باطن میں فرق نہیں آنا چاہیے. جو کچھ ہمارے اندر ہے وہی ہمارے ظاہر سے آیا ہو, اور جو کچھ ہمارا ظاہر دکھا رہا ہے کسی کو وہی کچھ ہمارا باطن ہونا چاہیے. منافقت نہ کی جائے, اس کا بڑی سختی سے منع کیا گیا ہے. 23 چیز اس میں یہ ہے کہ نفس کی پیروی نہ کیجیے آپ, کیونکہ نفس شیطان کا چلن ہے. اس لیے فقیر ایک بات یہ کہتے ہیں کہ نفس کی مخالفت کرو. وہ اس ضمن میں شاید میں نے کہیں ایک قصہ بیان کیا تھا کہ ایک فقیر تھے, تو ایک بار ان کی بڑی شدت سے ان کے اندر سے یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں جلیبیاں کھاؤں. وہ ہوا یہ کہ حلوائی کی دکان کے سامنے سے گزر رہے تھے تو گرم جلیبیاں بن رہی تھیں, ان کے دل میں خواہش پیدا ہو گئی. اب چونکہ بنیادی طور پہ فقیر تھے, پیسے تھے نہیں, تو یہ تو انہوں نے کیا کہ فقر کی وجہ سے اپنے نفس کی خواہش پوری کرنے کے لیے کسی سے مانگا نہیں یا ادھار نہیں لیا, لیکن مزدوری ضرور کر لی. وہ ایک مکان بن رہا تھا, اس کے ٹھیکیدار کے پاس جا کے انہوں نے کہا کہ مجھے مزدوری دے دو. ٹھیک ہے, یہ اینٹیں اٹھا کے اوپر پہنچانا شروع کر دیں, شام کو 2 روپے دے دوں گا تمہیں. مزدوری کر لی, جب شام کو چھٹی ہوئی تو 2 روپے مزدوری ملی, لیکن سیدھے حلوائی کی دکان پہ گئے کہ یہی وہ وقت تھا جب وہ گرم جلیبیاں نکالتا, اور جا کے 2 روپے کی جلیبیاں خرید لیں. بڑے خوش وہ گرم جلیبیاں لفافہ بھرا ہوا لے کے کھانے لگے, تو جب جلیبی ہونٹوں تک گئی تو خیال آیا کہ یہ کیا کر رہا ہوں میں, یہ تو میرے نفس کی خواہش تھی, تو میں تو نفس کا تابع ہو گیا. تو نفس کو سزا دینے کا انہوں نے ایک اچھا طریقہ سوچا کہ وہ گرم جلیبی پکڑتے تھے لفافے سے, ہونٹوں تک لے جاتے تھے اور کہتے تھے لے اور کھا, اور ساتھ ہی نالی میں پھینک دیتے تھے, اور یہ کہتے جاتے تھے لے اور کھا. تو یوں انہوں نے تمام جلیبیاں جو دن بھر مزدوری کر کے انہوں نے پیسے حاصل کر کے خریدی تھیں وہ سب نالی میں پھینک دی, یہ کہہ کے کہ لے اور کھا لے اور کھا. تو یوں اپنے نفس کو انہوں نے سزا دے دی اور نفس کی بات نہیں مانی. تو نفس کی پیروی سے بڑی شدت سے منع کیا ہے کہ یہ شیطان کا چلن ہے. تو جو کچھ ہمارے اندر خواہش پیدا ہو نفس کی, اس کی بالکل الٹ چل لیجئے, اس کی مخالفت کر لیجئے. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہرگز کہ کہیں مجھ گناہگار کے دل میں یہ کبھی خواہش پیدا ہو کہ میں بھی نیک لوگوں کی طرح نماز پڑھ دوں تو اس خواہش کی بھی مخالفت کر ڈالوں میں. چوبیسواں نقطہ اس میں پاکیزگی سے متعلق ہے, اور یہ پاکیزگی ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی ہے, اور بالخصوص باطنی, کہ باطن ہمارا پاکیزہ رہے. وہ پاکیزہ ایک ہی صورت میں رہے گا باطن, کہ ہماری سوچ درست ہو جائے. تو اسی طرح ظاہری پاکیزگی کا بھی خیال رکھا جائے کہ ظاہری گندگی ہمارے کپڑوں کو ہمارے جسم کو نہ لگنے پائے. تو یہ دونوں طرح کی گندگی سے دور رہنا چاہیے. 25 نقطہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی شخص کو برے نام سے نہ پکاریں, ایسے نام سے نہ پکاریں جس سے وہ جو اسے برا لگے, جو اسے پسند نہ آئے. ہر ایک کو ہم اچھے ہی نام سے پکاریں. اور 26 نقطہ یہ ہے کہ ہم تانک جھانک سے کام نہ لیں, اپنے معروف معنوں میں بھی اور جستجو کے معنی میں بھی، کہ ہم اس کرید میں نہ رہیں کہ کس میں کیا عیب ہے، کوئی یہ جو کام کر رہا ہے اس کا اصل مقصد کیا ہے، یہ ان معنوں میں بھی اور معروف معنوں میں تو ہے تانگ جہانگ، اس سے دور رہا جائے. اور 27واں نقطہ اس میں یہ ہے کہ جب بھی ہم بات کریں حق کی بات کریں، بے لاگ بات کر دیں، جس کا کوئی اینگل نہ ہو، بالکل حق بات کہہ دی جائے، اس کو توڑ موڑ کے پیش نہ کیا جائے یا اسے موڑ کر اپنے فیور میں استعمال نہ کیا جائے. اور 28واں نقطہ اس میں یہ ہے کہ وعدے کی پابندی کی جائے، عہد کی پابندی کی جائے، کہ یہ سچے ایمان کی نشانی ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عہد اور وعدے کی پابندی بے پناہ کرتے تھے. اور 29واں نقطہ وہ ہے جو ہمارے لیے بڑا دشوار ہوگا، اس پہ عمل بہت مشکل، کہ ہر ایک کی پردہ داری کر لی جائے، کہ ہم دوسرے کے عیبوں کو دیکھتے ہیں تو بجائے اس کو اچھالنے کے ہم منہ دوسری طرف پھیر لیں کہ عیب کرنے والا شرمندہ نہ ہو اور ہم اس کے عیب پر گواہ نہ ہو جائیں کسی طرح. تو ہر انسان کے عیبوں کو چھپا لیا جائے. یہ 29 باتیں ہیں جو شب معراج پر، معراج شریف کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ ان کی تبلیغ کی، ان کو پھیلایا اپنی امت کے اندر، بلکہ خود اس پہ بڑی شدت سے عمل فرمایا. اور یہی محنت در حقیقت ہمارے لیے باعث نجات بن گئی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ محنت کر گئے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دی ہیں.